أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محترم اور معزز معاونین تحریک خلافت، سب سے پہلے میں آپ حضرات کو ہماری دعوت پر یہاں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں. آپ نے تحریک خلافت میں شمولیت اختیار فرمائی، اگرچہ کہ یہ ایک ہماری دینی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے دین کو جو اس وقت مغلوب ہے اس کو غالب کرنے کے لیے ہم جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں عطا کی ہیں جان اور مال کی شکل میں، ان کو استعمال کر کے غالب کرنے کی کوشش کریں. تو یہ حقیقتاً کسی ایک شخص کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ پوری امت مسلمہ کا کام ہے اور ہر اس شخص کا کی ذمہ داری ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اور امت مسلمہ کا فرد سمجھتا. اس اعتبار سے بہرحال یہ بہت خوشی ہوئی مجھے یہ دیکھ کر کہ یہاں پر معاونین تحریک خلافت ہماری کال پر جمع ہوئے ہیں، اور اس کا جو پہلا ایک تعارفی اور تحریکی ہم نے یہ اجلاس منعقد کیا ہے اس میں آپ لوگ یہاں پر شریک ہوئے ہیں. اس وقت میں بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے اس تحریک خلافت کا جو ہم نے آغاز کیا ہے، اور پھر یہ کہ اس کا جو تھوڑا سا کام ہم نے کیا ہے اس کا اختصار کے ساتھ تعارف آپ کے سامنے رکھوں گا. اس کے بعد پھر ہم اس کا بھی موقع یہاں پر رکھیں گے کہ آپ میں سے کچھ ساتھی جو ہیں وہ اپنے کچھ تاثرات اگر بیان کرنا چاہیں تو اس کے لیے بھی یہاں پر موقع ہو، کوئی تجاویز وغیرہ دینا چاہیں اس تحریک کے بارے میں تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ چھوٹا سا وقت ہم تھوڑا سا اس میں لگائیں گے. اور آخر میں محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جو دائی تحریک خلافت پاکستان ہیں وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور پھر بالکل آخر میں میں چند عملی باتیں جو ہیں وہ انشاءاللہ اس تحریک خلافت کو متعارف کرانے کے لیے زیادہ سے زیادہ وسیع حلقے میں اس کو پھیلانے کے لیے چند عملی باتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. تو اس وقت جو چند باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہیں اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو تحریک خلافت ہم نے شروع کی ہے یہ اچانک کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ اچانک کوئی خیال اس طرح کا آیا ہو اور ہم نے یہ ایک کام جو ہے وہ شروع کر دیا گیا کیا ہو، بلکہ یہ آپ کے علم میں ہے کہ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب گزشتہ 25 سال سے اس کام کو دعوت رجوع القرآن کے تحریک کے حوالے سے اور پھر تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے یہی پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. مسلسل جد و جہد ہے کہ وہ جو وہ کر رہے ہیں اس میں انہوں نے بہت سے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملایا ہے، ان کو دعوت دی ہے، اور وہ ان کے ساتھ مل کر اجتماعی طور پر یہ کام جو ہے وہ چلا رہے ہیں. لیکن یہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تنظیم اسلامی جو ہے اسلامی انقلاب کے حوالے سے یہ دعوت لوگوں کے سامنے رکھ رہی تھی کہ اس ملک میں جو پاکستان ملک ہے اس کو جو ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا اس میں اللہ کے دین کو غالب ہونا چاہتی، اس کے لیے ایک مسلسل پکار تھی کہ جو لگائی جا رہی تھی، اور یہ بات جو ہے وہ مختلف اسلوبوں سے یہ لوگوں کے سامنے رکھی جا رہی تھی کہ مل جل کر ایک ایسی قوت وجود میں لانی چاہیے کہ جس کے ذریعے سے اس ملک کے اندر جو ہے وہ اسلام کو غالب کیا جا سکے. یہ مفصل تقاریر کے اندر یہ بات لوگوں کے سامنے رکھی جا رہی تھی. یہ گزشتہ کوئی 7-8 مہینے پہلے کی بات ہے کہ جب اچانک یہ جو ہے خیال آیا محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو بعض حوالوں سے کہ اس ملک میں تحریک خلافت کا عنوان جو ہے اس کو اختیار ہمیں کرنا چاہیے اپنی اس دعوت کو پہنچانے کے لیے جو اسلامی انقلاب کے حوالے سے ہم پہلے لوگوں تک پہنچا رہے تھے. اس اسلامی انقلاب کی اصطلاح کو خلافت کے ذریعے سے جو ہے وہ اس کو جو ہم نے تبدیل کیا, اس سے یہی بات پیش نظر تھی کہ بات زیادہ بہتر طور پر لوگوں کے سامنے ہم پہنچا سکیں گے, اس کا ابلاغ جو ہے وہ اس اصطلاح کے حوالے سے زیادہ بہتر ہو سکے گا. اس لیے ہم نے اس اصطلاح کو اختیار کیا اور الحمدللہ کہ اس کے نتیجے میں ہم نے جو کام کیا اس سے بھی ہماری وہ جو خواہش تھی یا ہماری وہ سوچ تھی وہ درست ثابت ہوئی ہے کہ لوگوں نے اس اصطلاح کے ذریعے سے بات کو بہت ہی بہتر انداز میں سمجھا ہے اور اس کا رسپانس دیا ہے. تو اس اعتبار سے یہ جو اصطلاح کی تبدیلی ہے یہ بہت ہی مفید ہمارے لیے ثابت ہوئی ہے, اور اسی کے حوالے سے آپ حضرات سے بھی یہ تعلق جو ہے وہ قائم ہوا. یہ تقریباً 3 مہینے پہلے کی بات ہے کہ اس اصطلاح کے حوالے سے پھر ہم نے باقاعدہ ایک تحریک خلافت جو ہے وہ چلانے کا جو ہے وہ پروگرام بنایا. اس کے نتیجے میں پھر یہ ہم نے پورے پاکستان میں مختلف جگہ پر جو ہے وہ جلسے کیے ہیں. سب سے پہلا جلسہ اس سلسلے میں ہم نے فیصل آباد میں کیا, یہ 10 ستمبر کو ہم نے پہلا جلسہ جو ہے وہ تحریک خلافت کانفرنس کے عنوان سے فیصل آباد میں کیا, اور وہ الحمدللہ کہ بہت کامیاب جلسہ ہمارا وہاں پر ہوا. اس کے بعد پھر ہم نے بڑے بڑے شہروں میں محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جو ہے وہ اس کام میں لگ گئے اور بڑے بڑے شہروں کے اندر یہ جلسے جو ہے وہ ہوئے ہیں. لاہور میں وہاں کا جو موتی دروازے کا بہت مشہور و معروف ایک جگہ ہے جلسہ کرنے کی, وہاں پر ہم نے جلسہ کیا. راولپنڈی اسلام آباد میں وہاں ایک جلسہ ہم نے بڑا کیا. پشاور, ملتان, فیصل آباد, گجرانوالہ, گجرات, ڈیرہ اسماعیل خان, بنو, کوہاٹ, کراچی, رحیم یار خان میں ہم جلسہ جو ہے وہ کر رہے ہیں. صادق آباد میں یہ پروگرام ہوا. یہ تو وہ جلسے ہیں جس میں کہ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب خود تشریف لے گئے اور مفصل وہاں پر جو ہے وہ تحریک خلافت کے جو خد و خال ہیں ان کو تفصیل کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھا, اور الحمدللہ کہ اس میں ہم نے معاونین کا جو فارم جیسے یہاں پر تقسیم ہوا اسی طرح ان تمام جلسوں کے اندر بھی یہ فارم ہم نے تقسیم کیا, اور اس کی بہت اچھی رسپانس ہے کہ جو ہمیں ملی ہے وہ 10% تقریباً جتنے بھی لوگ وہاں پر شریک ہوتے رہے ہیں ان میں سے 10% حضرات جو ہیں انہوں نے تعاون جو ہے ہمیں پیش کیا, اور اس سے جو ہے ایک اچھی خاصی تعداد جو ہے وہ تقریباً 1300 حضرات سے بھی زائد افراد ہیں جنہوں نے کہ معاونین کے اس حلقے میں شرکت جو ہے وہ کی ہے. تو اس طریقے سے یہ ایک تحریک کی شکل ہم نے اس کو دی ہے. الحمدللہ کہ ہم چھوٹی سطح پر بھی ہمارے ساتھی بھی اس کام کے اندر لگے ہیں, اور ہم نے ضلعوں کی سطح پر اور تحصیل کے لیول پر جو ہے یہ کام شروع کر دیا ہے, اور ہمارے ساتھی بھی مختلف جگہوں پر جو ہے وہ تحریک خلافت کے حوالے سے جلسے کر رہے ہیں اور اس میں بھرپور جو ہے وہ کردار ادا کر رہے ہیں. اس میں یہ چار ورقہ جو آپ تک پہنچا ہوگا اس کو بھی ایک بڑی تعداد میں ہم نے جو ہے وہ چھپوا کر جو ہے وہ تقسیم کیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جو ہے وہ اس کی آواز پہنچ سکے, اس کی جو برکات ہیں وہ لوگوں کے سامنے آ سکے. اصل میں جو اسلامی انقلاب کی ایک اصطلاح ہم استعمال کرتے تھے اس میں یہ بات تو لوگوں کے سامنے آتی تھی کہ یہ نظام جو اس وقت موجود ہے اس کی تبدیلی جو ہے وہ ہونی چاہیے. انقلاب کا مطلب تبدیلی ہے, لیکن یہ کہ اس انقلاب کے بعد کیا برکات حاصل ہوں گی معاشرے کو اس کا تصور سامنے نہیں آتا تھا لوگوں کو. تو وہ جو چیز ہے وہ اس نظام خلافت کی بات جب ہم نے کی ہے اس سے لوگوں نے خود بخود محسوس کیا ہے, وہ سارے تصورات جو ہیں وہ خلافت کے دور کی یاد جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں تازہ ہوئی ہے. اس کی جو برکات اس زمانے میں جو ظاہر ہوئی تھی وہ مساوات اور وہ اخوت اور محبت اور وہ حریت, وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ صرف ایک خلافت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے حوالے سے لوگوں کے ذہن میں تازہ ہو جاتے ہیں. اس اعتبار سے بہت اچھا رسپانس ہے کہ جو اس کے ذریعے سے ملا ہے, اور پریس کے اندر, میڈیا کے اندر جو ہے وہ مختلف لوگوں نے جو ہے اس کا نوٹس لیا ہے, اس کی طرف متوجہ ہوئے ہیں. بہت سے لوگوں کے بڑے اچھے تاثرات جو ہیں وہ ہمیں خطوط کے ذریعے سے اور جس طرح کے ہم نے اجتماعات کیے ہیں مختلف جگہ پر, اس طرح معاونین کے جو ہم نے بعد میں اجتماعات کیے ہیں اس میں بھی لوگوں کے جو ہے وہ تاثرات بہت ہی پرجوش انداز میں لوگوں نے اس کے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ تو منتظر تھے کہ کوئی شخص جو ہے وہ خلافت کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو بلائے, تو اس میں ہم لپک کر جو ہے وہ آئے. اس طرح کی بہت سی مثالیں جو ہے وہ سامنے آئی ہیں. تو الحمدللہ کہ یہ ہم نے اس کا تحریک کا آغاز کیا ہے, پورے پاکستان کے لیول پر کوشش ہم کر رہے ہیں, اور بھی ابھی یہ ہمارے جلسے جو ہے وہ جاری ہیں. 17 جنوری کو سرگودا میں جلسہ جو ہے وہ انشاءاللہ وہاں پر بھی ایک کھلے جگہ پر جو ہے وہ جلسہ کر رہے ہیں. تو یہ مسلسل ایک کام ہے, الحمدللہ بہت اچھا اس کا رسپانس ہے. کوئی مخالفت, یہ ایسی متفق علیہ ایک اصطلاح ہے کہ جس پر کوئی مخالفت ہمیں کسی طرف سے بھی نہیں ہو رہی, کیونکہ ہر شخص وہ کسی بھی مکتب فکر سے متعلق ہو وہ اس اصطلاح کو جو ہے وہ اچھی نگاہ سے دیکھتا ہے. اس کی خواہش ہے اس کے دل کے اندر کہ کاش کہ وہ خلافت راستہ کا نظام جو ہے وہ لوٹ آئے. اس کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے لوگ جو ہے وہ آمادہ ہو رہے ہیں. تو الحمدللہ ہمیں توقع ہے کہ اس آواز کو ابھی 2.5 مہینے ہمیں صرف ہوئے ہیں, 1300 افراد جو ہیں وہ اس حلقے میں جو ہے وہ ہمارے ساتھ شریک ہو چکے ہیں, اور توقع ہمیں یہی ہے کہ اگر ہم نے اس میں کوشش اور محنت جاری رکھی تو انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا حلقہ جو ہے وہ وجود میں آئے گا, اور اس کے ذریعے سے یہ تحریک جو ہے پھر یہ قوت جو ہے وہ اختیار کرے گی, اور انشاءاللہ اس کا جو ہے وہ خلافت کا بول بالا جو ہے وہ اس پاکستان میں پہلے اور پھر پوری دنیا میں ہونا ہے. یہ بات تو آپ حضرات نے سنی ہوگی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جو اس موضوع پر مفصل گفتگو کرتے ہیں, کہ یہ تو پیشن گوئی ہے کہ اب یہ خلافت پوری دنیا کا نظام بنے گی. اور ہم محسوس کر رہے ہیں کہ اب یہ جو توڑ پھوڑ ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر, اس میں بھی لوگ اور یہ خواہی نہ خواہی یہ پورا جو ہے وہ معاشرہ اسی کی طرف چل رہا ہے, اور انشاءاللہ یہ اس کے اندر اگر ہم لوگ کام آ جائیں, ہماری بھی اگر اس میں قوتیں اور توانائیاں جو ہیں وہ شامل ہو جائیں, تو ہمارا بھی نام اگر لکھا جائے ان معاونین خلافت کے اندر, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہوگی, بہت بڑا یہ ہمارے لیے ایک فخر کا مقام ہوگا. تو اس اعتبار سے ہمیں اس میں اب بعد میں میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ کس طرح سے اب ہم اس کو آگے بڑھائیں, اس کام کو آپ کی تجاویز کی بھی اس میں ہمیں ضرورت ہوگی, کہ مل جل کر ظاہر ہے کہ چند لوگ جو ہے وہ اس کام کو پورے طور پر انجام نہیں دے سکتے. اس میں تو جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہوں, جتنے زیادہ سے زیادہ ذہن اس میں شامل ہوں گے, مل جل کر جو ہے وہ اس کام کو ہمیں آگے لے کر چلنا ہے. تو اس اعتبار سے میں بعد میں چند باتیں جو ہیں وہ عرض کروں گا. اس سے پہلے کہ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جو داعی تحریک خلافت پاکستان بھی ہیں ان کے خطابات سے ہم مستفید ہوں, میں چاہوں گا کہ کچھ معاونین خلافت میں سے بھی اگر بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے کچھ تاثرات کا اظہار کرنا چاہیں تو وہ بھی یہاں پر اختصار کے ساتھ, کوئی لمبی چوڑی بات کا کیونکہ ہمارے پاس موقع نہیں ہے, بہت ہی وقت تنگ ہے, محترم ڈاکٹر صاحب بھی خطاب فرمائیں گے, کوئی آپ اپنے کسی تاثر کا اظہار کرنا چاہیں یا اس تحریک کے حوالے سے کوئی آپ کو آپ کے احساسات ہوں اس کو اگر یہاں پر بیان کرنا چاہیں تو میں چاہوں گا, اسی کے حوالے سے پھر کچھ تعارف بھی ہو جائے گا, ورنہ یہ کہ سب حضرات کا تعارف یہاں جو ہے وہ شاید ہمارے لیے مشکل ہو وقت کی تنگی کی وجہ سے. تو اگر اس طرح کے کوئی ساتھی اپنے کسی تاثر کا اظہار کرنا چاہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ 4-5-6 ساتھی کم از کم ہم اس وقت مختصر وقت میں جو ہے وہ اس میں تاثرات جو ہے وہ ہم سن سکتے ہیں. تو جو بھی ساتھی تشریف لانا چاہیں میں دعوت دیتا ہوں.
شکیل احمد میرا نام ہے, نارتھ ناظم آباد میں میں کام کرتا ہوں. اچھا, اس سلسلے میں تحریک خلافت کی جو بات ہو رہی ہے اس میں ڈاکٹر صاحب اور آپ سے ایک سجیشن کی حد تک بات تھی کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اور جو دینی جماعتیں ہیں جو اس سلسلے میں کام کر رہی ہیں دین کے سلسلے میں, ان سب کو شامل کر کے ہم بڑھیں تو زیادہ بہتر نہ ہوگا؟ سجیشن تھا میرا اور اسی بس اسی حد تک.
میرا نام محمد انور صابری ہے, میں گلشن اقبال میں رہتا ہوں, ہنو پارک میں جاب کر رہا ہوں آج کل. تو ڈاکٹر صاحب کی طرف سے کافی عرصے سے میں سن رہا تھا, ابھی تک مطلب کوشش ہوں میں انشاءاللہ تنظیم جوائن کروں جلد ہی. تو میرا جہاں تک سجیشن وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اس وقت جو ہے وہ تعلیم کی کمی ہے, جیسے ہی ڈاکٹر صاحب نے اپنی تقاریر میں فرمایا ہے کہ اس وقت جو ہے مسلمانوں کا سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ فکری لیول پہ ہے کہ ہم جو ہے ویسٹ کی جو ہے ان جواب نہیں دے سکتے قرآن کی سطح پر، کہ بھائی ان کی جو فکرات اس وقت مطلب یہ کہ دنیا میں غالب ہیں، ان کا جواب ہم کو ان سطح پر دینا ہوگا۔ تو میں عرض یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کسی طریقے سے یہ تعلیم جو ہے مزید عام کی جائے قرآن شریف کی محلوں میں، مسجدوں میں، ہر جگہ، کیونکہ ہمارے یہاں جو عموماً خطیب ہوتے ہیں وہ صرف نماز روزے تک کی تعلیم دیتے ہیں، تو میرا خیال یہ کہ اس میں ہم کو اس کوشش کو زیادہ انٹینسیفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ شکریہ۔ آسمان،
میرا نام حاکم علی بھٹی ہے، حاکم علی بھٹی، میں سن 70 سے اسی موضوع پہ لکھ رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں جنگ میں، جسارت میں اور لاہور کے اخبارات میں، کہ کیا اس ملک کے اندر اسلامی لا آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا۔ اس سے میں نے کافی جماعتوں سے رابطہ کیا، اچھے اسکالروں سے بات چیت کی، لکھا پڑھا، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس ایسا کوئی ٹھوس پروف، ایسا ثبوت، یعنی قانون کی حد تک کوئی تبدیلی مجھے معلوم نہیں ہوئی۔ خود ڈاکٹر کی کتاب اسلام اور پاکستان، جب اس کو میں نے پڑھا، اس کے اینڈ پہ ڈاکٹر صاحب نے خود انتہائی اس کی کمی محسوس کی کہ آج تک اس ملک کے اندر کسی بھی ایسے شخص نے کوئی کتاب، جیسے کہ تجرات پاکستان ہے، ضابطہ فوجداری ہے، کوئی ایسی چیز کہ اگر یہ نہیں تو یہ ہے، یعنی متبادل، ہر شخص دعویٰ تو کرتا ہے لیکن اس کے بعد کیا ہوگا یہ کسی کے پاس کچھ نہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے کچھ لوگوں سے ڈائریکٹ میری بات آج تک نہ ہو سکی، لاہور میں بھی سردار امان صاحب سے گھنٹوں گھنٹوں میری گفتگو رہی، یہاں میں ابھی حال ہی میں آیا ہوں اور میں نے اخبار اور اشتہار پڑھا وہاں گیا، تو اس خطاب میں زندگی میں پہلا ڈائریکٹر صاحب، ورنہ لاہور میں ان کے میں نے 3 درس سنے، اس کے بعد ایک جمعہ سنا، لیکن ان میں وہ چیز نہ ملی جو اس خطاب میں مجھے محسوس ہوئی۔ اندازہ ہوتا ہے اگر ڈاکٹر صاحب اسی موضوع پہ چلتے رہے تو ممکن ہے کہ آئندہ کسی وقت میں، میں اس ٹائم کے 100% اتنی خوش فہمی مبتلا نہیں ہوں، میں کچھ لوگوں کا ماضی کردار پاکستان لیول پر، اور ڈاکٹر صاحب نے اپنی کتاب اسلام اور پاکستان میں تفصیل کے ساتھ 300 پہ یہ کمی شدت سے محسوس کی ہے، اور خود ڈاکٹر صاحب نے ان رائٹنگ اس کا جواب نہیں دیا، کتاب موجود ہے، لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ میں توقع کرتا ہوں کہ آئندہ صرف تقریر کی حد تک نہیں بلکہ لا کی حد تک 2 اور 2 اور 2 4 کی طریقے سے، یعنی اس ملک میں اندر قوانین اسلام ان رائٹنگ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن کوئی چیز نہیں ملتی، تقریروں کی حد تک، نعروں کی حد تک، امیدوں کی حد تک، تو بہت کچھ ہوا ہے لیکن ٹھوس بنیاد میں کہ بھائی یہ تجربہ پاکستان اور یہ ہے قانون اسلام کہ اس ملک میں کیا ہوگا، کسی کچھ پتہ نہیں۔ رئیس الدین
انصاری میرا نام ہے، دہلی کالونی سے تعلق اور حدیث بینک سے وابستہ ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کی اکثر خطبات جمعہ میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، جہاں سے جو تقاریر سننے کو ملتی ہیں ان سے روح میں ایک جگہ پیدا ہوتی ہے اور وہاں سے کچھ نہ کچھ لے کے اٹھتا ضرور ہوں، اور جب اپنے حلقہ احباب میں بیٹھتا ہوں تو اور جہاں دنیاوی باتیں ہوتی ہیں وہاں اکثر ڈاکٹر صاحب کے خطابات کی اقتباسات اور ان کے نظریات کا بھی پرچار کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں۔ اس سلسلے میں ہمارے یہاں یہ ہے کہ تنقید سب سے زیادہ ہوتی ہے، تو بہت سی تنقیدی باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں اور اعتراضات بھی، تو گزشتہ دنوں جو سب سے بڑا ایک اعتراض میرے سامنے پیش کیا ہمارے ایک ساتھی نے اور اس کا میں کوئی جواب نہ دے سکا، وہ آج میں ڈاکٹر صاحب کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ وہ اس کا جواب دیں گے۔ گزشتہ دنوں میں اپنے دوستوں سے جب بات چیت ہوئی تحریک خلافت کے متعلق بھی، تو ایک صاحب نے ایک اعتراض کیا، ڈاکٹر صاحب کا ایک رسالہ جو میگزین نکلتا ہے ندا، اس کے ٹائٹل پہ ڈاکٹر صاحب کی تصویر چھپی ہوئی تھی، تو ان صاحب نے یہ کہا کہ تصویر کشی اسلام میں حرام ہے، اور کسی اخبار میں اگر یہ چھپے تو کوئی بات نہیں کہ اس پہ ڈاکٹر صاحب کا اختیار نہیں ہے، لیکن ندا کہ جس پہ ان کا پورا اختیار ہے اس کے ٹائٹل پہ ڈاکٹر صاحب کی تصویر چھپی ہے جو کہ خلاف اسلام ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں بن پڑا تھا، آج میں توقع رکھوں گا کہ ڈاکٹر صاحب اس سلسلے میں کچھ فرمائیں۔
میرا نام ڈاکٹر محمد خان دنیس ہے، کراچی یونیورسٹی سے میرا تعلق ہے اور ڈگ روڈ کین بازار میں میرا قیام ہے۔ جہاں تک رسائل کمپلیکس میگزینس کا تعلق ہے، یہ ہم تک تو صحیح ہے لیکن کیا یہ ایک عام آدمی کے ذہن میں جو اس وقت گلیوں میں گھوم رہا ہے، گھروں میں بیٹھا ہوا ہے، کیا اس کے ذہن میں یہ بات جاتی ہے؟ آپ کو ریسنٹلی الزیر کے الیکشن سے یہ علم ہوا ہوگا کہ وہاں پر سب سے بڑا جو پروپیگنڈا کیا گیا بعد میں، اس کا بیک گراؤنڈ یہی تھا کہ اسلامی قوانین میں ہر آدمی جکڑ کے رہ جائے گا، اور خاص کر عورتوں کا مقام کے بارے میں غلط فہمیاں پیش کی گئیں، جس میں بہت سے جلسے جلوس ہوئے ہیں وہاں پر، اور وہاں کا رزلٹ آپ کو معلوم ہے، اور پاکستان میں بھی یہ ایک عام تاثر لیا جاتا ہے. لیکن ابھی تک کوئی بھی ایسا چھوٹا پمفلیٹ یا ایسی انفارمیشن کہیں نظر نہیں آتی کہ جو عام آدمی کے ذہن سے یہ شبہات دور کرے. یقین مانیے کہ ہم لوگ یہاں پر یہ جلسے ضرور ضرور کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن اس میں ہمیں ایک عام آدمی کے ذہن کو پڑھنا چاہیے کہ اس کے ذہن میں کون سے خیالات ابھر رہے ہیں، اور اس پر قابو پانے کے لیے، اور پاکستان میں بھی یہی چیز چل رہی ہے اور یہی پروپیگنڈا چل رہا ہے، اور آپ سب اس سے واقف ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ اگر ہم سب مل کے، اور ڈاکٹر صاحب سے بھی گزارش ہے کہ اس معاملے میں زیادہ دیکھیں کہ اگر کوئی ایسا خاص پمفلیٹ جس میں تعین کیا جائے کہ خلافت، اگر دور خلافت شروع ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی پاکستان میں اور پوری دنیا میں، تو اس میں ہر شخص کا کیا مقام ہوگا؟ کیا وہ اسی طرح جکڑ جائے گا؟ اور کیا ایک عورت جس طرح پروپیگنڈے میں کہا جاتا ہے کہ ایک کمرے میں بند ہو کے رہ جائے گی، جو کہ میرے خیال سے نہیں ہے. لیکن آپ اس وقت ان ہر اس شخص کو دیکھیں جو پڑھا لکھا نہیں ہے. ابھی جس طرح ہمارے پہلے مقرر نے بات کی تھی کہ عام آدمی زیادہ پڑھا لکھا نہیں اور ایجوکیشن کو فروغ دینا چاہیے، لیکن جب تک وہاں جائیں گے وہ تو بات دوسری ہے. لیکن اس وقت ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو ہر شخص کے ذہن تک پہنچائیں کہ کیا دور خلافت میں حقیقتاً ہر شخص کا کیا مقام ہوگا. شکریہ.
نام شاہد علی خان، پاکستان اسٹیٹ آئل میں سروس کرتا ہوں، ریفائن سوسائٹی میں رہائش. میری گزارشات جو ہے اس تحریک کے سلسلے میں یہ ہے کہ ایک تو تحریک لفظ جو ہے وہ بہت ہی کچھ چھوٹا سا ہے اور بڑا عام فہم ہو کر رہ گیا، اور اکثر و بیشتر تحریکیں جو ہیں وہ ان کا انجام ٹھیک ٹھاک نہیں ہوتا، وہ سرف کے جھاگ کی طرح اٹھتی ہیں اور بیٹھ جاتی ہیں، لہٰذا یہ لفظ بھی اس کے ساتھ جو ہے مناسب نہیں ہے. اور دوسرے خلافت پاکستان تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے جو خلافت کی بات جناب ڈاکٹر اشار احمد صاحب نے کی ہے وہ تو عالمی بنیادوں پر کی ہے، اور یہ امت بھی جو ہے وہ للناس، انسانیت کے لیے، لل پاکستان نہیں ہے. لہذا یہ خلافت کے ساتھ پاکستان کو محدود کر کے محدود کیا گیا ہے خلافت کو. دوسرے یہ کہ ہمارے اجتماعات جو کلفٹن میں ڈاکٹر صاحب کے ہوتے ہیں وہ بہرحال ایک مجبوری ان کی ہو سکتی ہے، لیکن وہاں صرف کار والے پہنچتے ہیں، کوئی بھی راستہ وہاں پر نہیں ہے کہ عوام الناس وہاں پہنچ سکے، اور میں خود کار والا ہوں، چندہ دے سکتے ہیں قربانیوں کے لیے، سب سے پیچھے ہوتے ہیں یہ لوگ، غربا اور مساکین ہی قربانیاں دے سکتے ہیں کسی دین کے لیے. اور عام طور پر دنیا میں جتنا بھی غلبہ ہوا ہے وہ غربا اور مساکین کے حوالے سے ہوا ہے، لہذا اس بات کی بھی کوشش کی جائے کہ یہ عام بستیوں کے اندر لوگوں تک پیغام کے لیے وہ سلسلہ جاری کیا جائے. جہاں تک ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی کوششوں کا اور میں نے جدوجہد کا تعلق ہے، تو وہ کسی تعلق کی محتاج نہیں ہے، اور انہوں نے ایک زندگی کا بہت طویل عرصہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے تن بندھن کو اس پہ صرف کیا. اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو بہاور فرمائے، صحت اور عافیت نصیب فرمائے، اور پاکستان کے لوگوں کو ان کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق نصیب فرمائے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایس ایم انعام میرا نام ہے، اور ڈیفنس کے ایریا میں رہتا ہوں، پندو روڈ پہ چھوٹا سا کاروبار ہے. خلافت کے حوالے سے اتنی سی بات کہنا چاہتا کہ خلافت کا نظام دنیا کے تمام نظاموں میں سب سے زیادہ لمبا چلا. اس نظام کی ہسٹری 1300 سال کی ہے. یہ 1100 ہجری سے وجود میں آیا اور 1300 کچھ میں 1924 میں 1922 میں اس کا انگریزوں نے اور غیر مسلموں کی رشہ دوانیوں سے اس کا اختتام ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے کچھ ذہن میں خیالات آتے ہیں کہ خلافت صرف پاکستان میں کیوں، تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ پاکستان کے علاوہ آج اس دنیا میں کون سا ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا ہو؟ تو پاکستان میں ہی کیوں نہ اس کو دوبارہ شروع کیا جائے. اسی طرح تھوڑا سا اگر اور آگے بڑھے تو یہ دیکھیں گے کہ خلافت راشدہ ایک وقت میں دنیا میں سب سے مقبول ترین ڈیموکریٹک، جس کو آج کئی اصطلاحیں دی جاتی ہیں، جہاں انسان کو مملکت کے معاملات میں عمل دخل کا پورا اختیار تھا. کیا آج ہم یہ محسوس نہیں کرتے ہیں کہ ہم ایک آزاد ملک کے غلام شہری ہیں؟ غور کریں، جب میں انگلینڈ میں پڑھتا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میں ایک غلام شہری ایک آزاد ملک میں رہ رہا ہوں، جب میں اس کو اپنے پاکستان کے حوالے سے دیکھتا تھا، حالانکہ میں اس ملک میں ایک مہمان یا ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے تھا. آئیے اس معاشرے کو، ڈاکٹر صاحب کی اس صحیح کو ساتھ دیتے ہوئے اور آگے بڑھائیں. یہ جو کتابچے ہمیں چاہیے ہیں، جو لٹریچر ہمیں چاہیے ہے، ہمارے ان لائبریریوں میں اور ہمارے ان ذہنوں میں یہ لفظ موجود ہے. آپ کو یاد ہوگا، جو بہت سارے ہمارے احباب یہاں ہیں، کہ جب تک ترکی میں خلافت کا خاتمہ کیا گیا تھا تو علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت شعر کہا تھا، جس کا یہ دوسرا مصرع یہ تھا: سادگی اپنی بھی دیکھ، اوروں کی عیاری بھی دیکھ. تو آئیے ہم اوروں کی عیاری کی طرف نظر رکھتے ہوئے اس تحریک کو، جس کا نام ابھی تحریک خلافت پاکستان ہے، اس کی میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے، اس کی کنورجن کریں قیام خلافت پاکستان. اس کا قیام جو ہے اس کو قائم کر کے کوشش یہ کریں کہ اس وہ ادوار واپس آ جائیں جو دنیا کی نظر میں بڑے خوبصورت اور اچھے تھے، اور ہم بھی ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. بڑی مہربانی.
میرا نام ڈاکٹر منیر الدین ہے اور میں کراچی ڈاک لیبر بورڈ کا چیف میڈیکل آفیسر ہوں. ڈاکٹر صاحب کی تقاریر کافی میں نے سنی ہیں اور یہ محسوس کرتا ہوں کہ جو پیغام یہ دینا چاہتے ہیں وہ صحیح طور پہ عام نہیں ہو رہا، اس لیے کہ تقاریر سننے کے لیے دور دراز علاقوں سے جانا پڑتا ہے تو خاص جگہ پہ، اور پیمفلیٹس وغیرہ جو ہیں یہ بھی ضرور نہیں ہے کہ سب لوگ پڑھتے ہوں. تو اس پہ کیوں نہ کوشش کی جائے کہ جو معاونین ہیں ان سے کچھ چندہ کر کے ایک ہی دن ایک اخبار میں یہ 4 ورقے کو چھاپ دیا جائے. تو یہ ورقہ اخبار پڑھنے والا نہیں پڑھنا ہوگا تب بھی پڑھے گا، مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پڑھ کے متاثر ہو ہی جائے، لیکن اس کا جو پروپیگنڈا ہوگا یا جو اس کا اثر ہوگی وہ میرے خیال سے یہ ساری تقاریر کو جمع کرنے کے مطلب اس کے بعد بھی نہیں ہوگی جتنی اس سے ہوگی. یہ اس پہ زیادہ کوشش کرنی چاہیے، یہ میرا خیال ہے.
ہمارے مسائل کا جیسے کہ طے کیا جا رہا ہے ایک ثقافت سے تعلق ہے، اور تحریک خلافت کے سلسلے میں جیسے کہ ایک وقت کی ضرورت ہے، یہ ہم سب اس پر متفق بھی ہیں اور ایک بہت بڑا کام بھی ہے. اب یہ چونکہ ہمارے ذہنوں میں تحریک کے متعلق جو پس منظر بن چکا ہے، اس کے متعلق ہمارے مخالفین وغیرہ جو ہیں وہ چونکہ پاکستان کے یا ہمارے اسلامی نظام کے بارے میں اپنی ایک رائے رکھتے ہیں یا اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، تو جیسا کہ ہم اپنا پازیٹیولی تو اپنے معاونین کو خلافت کے بارے میں بتائیں گے کہ اس کے کیا کیا افادیت ہے تاکہ وہ لوگوں میں بتائیں، تو اس کا رد کرنے کے لیے جو مخالفین اعتراضات کریں گے یا مذکر اڑائیں گے یا اور جو مختلف تاریخ کے حوالے سے جو اعتراضات کی جاتے ہیں خلفاء کے بارے میں یا اور مسائل کے بارے میں، تو میں چاہتا تھا کہ معاونین کو اس سے بھی مسلح کیا جائے تاکہ وہ اس کا اگر مذکر اڑائیں یا ان پہ تنقید کریں تو ان کے پاس جواب ہو, وہ پھر عام رائے عامہ بنا سکیں.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين امنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير وقال الله تبارك وتعالى بعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات سب سے پہلے تو میں اپنا یہ فرض سمجھتا ہوں کہ آپ کا شکریہ ادا کروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق من لم يشكر الناس لا يشكر الله, جس شخص نے انسانوں کا شکریہ ادا نہ کیا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرے گا. کراچی شہر میں بہت ہی چھوٹے سے نوٹس, تھوڑے نوٹس پر آپ سب حضرات اس وقت جمع ہوئے ہیں. ورکنگ ڈے ہے, سارے دن کے کام کی تکان بھی ہے, اس کے باوجود تشریف لائے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا یہ فرض ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا, اس سے آگے بڑھ کر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا, مجھے بھی اور آپ پر بھی واجب ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں. جیسے کہ سورہ حج کے اختتام پر آیا ہے ہوجتباکم, اللہ نے تمہیں چن لیا ہے, پسند کر لیا ہے. بہرحال انسانوں کا جمع غفیر ہے, لیکن یہ کہ کسی دعوت پر لبیک کہنا, کسی دینی کام کے لیے وقت نکال کر آنا اللہ تعالی کی توفیق خاص کے بغیر ممکن نہیں, اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. اور پھر یہ کہ اب اس شکر کا حق جو ہے عملاً ادا کریں. امام راغب اصفہانی کی بڑی مشہور کتاب ہے مفردات القرآن, تو شکر کے تین درجے انہوں نے بیان کیے. ایک ہے شکر بالقلب, ایک ہے شکر باللسان, اور ایک ہے شکر بالجوارح. سب سے پہلے تو اللہ تعالی کے احسان کا ادراک ہو قلب کی گہرائیوں میں کہ اللہ نے مجھ پر احسان فرمایا ہے, اللہ نے مجھے خیر کی توفیق دی ہے, اللہ نے مجھے کسی نیک بات پر, نیک پکار پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائی ہے, یہ اس کا بڑا کرم ہے, اس کا احسان ہے. قلب کی گہرائیوں میں اگر یہ احساس ہے تو یہ ہے شکر بالقلب. پھر شکر باللسان, زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کیجیے. اللہ تعالی نے اس کی تلقین کی ہے قرآن حکیم میں, بار بار کہا ہے پروردگار کا شکر ادا کر, حضور سے تو یہاں تک فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اپنے رب کی نعمت کا تذکرہ کیا کرو اور لوگوں کے سامنے اس کا اعتراف کیا کرو. یہ حضور کو حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تو یہ شکر جو ہے زبان سے ادا کرنا, اس کی اس حد تک ہمیں قرآن مجید میں رہنمائی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی تلقین کی ہے گویا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حکیم جیسا کلام نازل کیا. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا, اس کتاب کا نازل کرنا اللہ تعالی کی طرف سے, یہاں اللہ تعالی خود اپنے کلام پاک میں اپنی حمد کر رہے ہیں. الحمدللہ کلام کس کا ہے, اور حمد کا اصل مفہوم جو ہے وہ شکر ہے. اسی لیے جہاں کہیں بھی آپ مقام شکر دیکھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حمد کا لفظ استعمال کرتے ہیں. بھوک لگی ہوئی ہے اور لیکن کھانا مل گیا ہے, اب اس پر شکر کا یہ مقام ہے کہ آپ شکر ادا کریں, آپ کی احتیاج پوری ہو گئی. لیکن اس کے لیے جو کلمات ہیں الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین, اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے کھلایا پلایا اور مجھے مسلمانوں میں بنایا. تیسرا اب جو درجہ ہے شکر کا, وہ شکر بالجوارح ہے. اب اس کا اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے حق ادا کرنا, اگر ہمیں اس کا احساس ہو کہ اب اس کا حق ادا کرنا ہے. میں در حقیقت آج سب سے زیادہ اسی بات پر زور دینا چاہتا ہوں کہ اگر اس لمحے کو آپ امر بنانا چاہیں, اٹرنل بنانا چاہے. زندگی میں جو موڑ آتا ہے اس موڑ کو اگر انسان کو اس کا شعور ہو اور اس کی وہ قدر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی خیر کے کام کے لیے توفیق دی ہے کہ میں نے لبیک کہی, اس کا اگر انسان جو ہے پوری طرح اس کا حق ادا کرے تو پوری زندگی کا رخ بدل جائے. اس کے لیے میں اس وقت آپ کی توجہ مبذول کرا رہا ہوں کہ ایک تو ہے وہ نظام خلافت, ایک اجتماعی نظام, پورا نظام زندگی اسی سانچے میں ڈھل جائے کہ جس سانچے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انقلابی جد و جہد کے ذریعے سے 1400 برس قبل اسے ڈھال دیا تھا. پھر جو بتمام و کمال 30 برس تک قائم رہا, اس کے بعد اس کے اندر زوال آنا شروع ہوا. اگرچہ خلافت کا نفس جو ہے وہ جاری رہا ہے, لیکن واقعہ یہ ہے کہ وہ آئیڈیل نظام جو ہے وہ پھر اس تھوڑے عرصے کے لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں آیا. ویسے یہ کہ اس کے بعد اچھے بادشاہ بھی ہمارے ہاں پیدا ہوئے, بڑے بڑے درویش بادشاہ بھی آئے, اورنگزیب عالمگیر جیسا شخص, نصیر الدین محمود جیسا بادشاہ ہندوستان میں جو ٹوپیاں بنا کر یا قرآن لکھ کر اپنی ذاتی معاش جو ہے, بادشاہ ہے, شہنشاہ ہند ہے, لیکن اپنی معاش کے لیے اس طرح کی محنت اور مزدوری کرتے تھے. اسی طریقے سے صلاح الدین ایوبی, نور الدین زنگی, یہ ایسے لوگ تھے, درویش بادشاہ تھے. بادشاہی کے نظام سے آگے اس وقت تک انسان کا شعور بڑھا نہیں تھا, ابھی وہ انسان کے اندر اجتماعی شعور جو ہے سوشل ایولیوشن کا پروسیس اس سے آگے گیا نہیں تھا, لیکن یہ ہے کہ تھے درویش. بہرحال اپنی تمام تر خوبیوں کے باوجود بعد کا نظام جو ہے اس کے اندر ملوکیت در آئی, اور ملوکیت کے ساتھ جو خرابیاں ہوتی ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ پیدا ہو گئی. تو آئیڈیل نظام وہ ہے کہ جو خلافت راشدہ کی شکل میں دنیا میں قائم. اب یہ جو نظام ہے یہ تو بڑی جان گسل محنت کے نتیجے میں قائم ہوگا. میں اس سے پہلے ایک خلافت کہ جو ہم میں سے ہر شخص کو ابھی سے اسی لمحے سے جس کو نافذ کرنا ہے وہ ہے انفرادی زندگی میں ہم اللہ کے خلیفہ بنیں. اس لیے کہ خلافت نام کس کا ہے؟ حاکمیت اللہ کی, اور اس حاکمیت کی تنفیذ کرنے والا خلیفہ ہے, اللہ کے قانون کو نافذ کرنے والا اللہ کا خلیفہ ہے. در حقیقت تو ہم نے اس اصطلاح کو اسی لیے استعمال کیا, اس سے پہلے اسلامی جمہوریت یا اور اسی طرح سے جدید اصطلاحات کے ساتھ ہم اسلام کا لفظ ٹانک کر انہیں مشرف با اسلام کرتے رہے. لیکن یہ کہ جیسے آج ایک صاحب نے توجہ دلائی کہ تحریک کا لفظ جو ہے اس کے اپنی کچھ کانوٹیشن ہے, اور یہ کہ شاید اس کے اندر ایک عارضی سا جوش اور ابال کا جو پہلو جو ہے موجود ہوتا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ لفظ تحریک کی وجہ سے ہماری اس جد و جہد میں بھی وہی رنگ پیدا ہوتا ہے. اسی طریقے سے مثلاً جمہوریت ہے, اسلام میں جمہوریت ہے اس میں کوئی شک نہیں, لیکن جمہوریت اسلام نہیں ہے, اسلام جمہوریت نہیں ہے. اس لیے کہ جمہوریت کے اندر جو تصور پیوست ہے وہ انسانی حاکمیت کا تصور, سوورنٹی آف دی پیپل فار دی پیپل, گورنمنٹ آف دی پیپل فار دی پیپل بائی دی پیپل, اور سوورنٹی آف دی پیپل, حاکمیت کا تصور اس سے نکلتا نہیں. لاکھ آپ اس کے ساتھ مزاحت کر دیجئے, حاکمیت اللہ کی, باقی جو ہے جن معاملات میں اللہ کا اور اس کے رسول کا کوئی واضح حکم نہ ہو اس میں انسان باہمی مشورے سے کام کرے تو یہ جمہوریت ہے, اسلامی جمہوریت. لیکن لفظ جمہوریت کے اندر حاکمیت کا تصور پیوست تھا, اسی لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس لفظ کو ترک کریں, اور جو قرآن اور سنت کی اصل اصطلاح ہے اور ہماری تاریخ میں جس کے لیے ایک ایسا شاندار دور موجود ہے جس کی یاد نوع انسانی کی جو اجتماعی یادداشت ہے اس میں ایک حسین خواب کے مانند موجود, تبھی تو گاندھی نام لیتا رہا, تبھی ایچ جی ویلس نے نام لیا ہے, تبھی ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے تذکرہ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ دین و دنیا کا جو امتزاج آپ کی ذات میں تھا تاریخ انسانی میں وہ امتزاج کہیں اور نظر نہیں آتا. اس پہلو سے ہم نے یہ لفظ استعمال کیا, لیکن یہ کہ ایک خلافت وہ ہے کہ جو ہمیں اللہ تعالی نے بحیثیت انسان عطا کی ہے, جس کے بارے میں فرمایا گیا جب فرشتوں کے سامنے اللہ تعالی نے اپنے ارادے کا اظہار فرمایا تخلیق انسان کے ضمن میں, انی جاعل فی الارض خلیفہ, تو آدم خلیفہ ہے اور ہر آدمی خلیفہ ہے, لیکن اگر وہ اپنی ذات پر اللہ کا حکم نافذ کرے تو گویا کہ یہ خلافت کا نقطۂ آغاز ہے. ہمارا یہ وجود یہ بھی ایک مملکت ہے, چھوٹی سی مملکت ہے, بڑی اہمیت رکھنے والی مملکت ہے, ہم میں سے ہر شخص کو اس پر اختیار حاصل ہے, جس کو جس طرح چاہے جس رنگ میں چاہے ڈھال دے، جو طور طریقے چاہے اختیار کر لے، اپنے اعضاء و جوارے کے استعمال میں جو بھی انداز چاہے اختیار کر لے، اما شاکرم اما کفورا، یہ ہمیں اختیار تو اللہ نے دے دیا ہے. لیکن اگر ہمیں احساس ہو کہ یہ اختیار ہماری آزمائش کا ذریعہ ہے، ہمارا اصل سٹیٹس خلیفہ کا ہے، تو اپنے وجود پر اللہ کے حکم کی تنفیذ، یہ خلافت کا پہلا مرحلہ. اگر ہم یہ طے نہیں کریں گے، تو اگر ہم یہ سمجھیں کہ کوئی عوامی سی تحریک چلا کر، ہو سکتا ہے کوئی بگولا، کوئی آندھی کی طرح کا کوئی عارضی سا طوفان جو ہے وہ آ جائے، لیکن اس سے حقیقتاً وہ نظام قائم نہیں ہوگا جب تک کہ کچھ ایسے لوگ میدان میں نہ آئیں جو پہلے اپنے وجود پر اللہ کا خلیفہ بنے. اس سے آگے کا مرحلہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے آپ کے وجود میں ودیعت کیا ہے، چنانچہ میں نے وہ آیت ابھی آپ کو سنائی تھی، یہ سورہ حدید کی آیت ہے، یہ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور خرچ کرو، کھپاؤ، لگاؤ، صرف کرو ان سب چیزوں میں سے جن میں اللہ نے تمہیں خلافت عطا کی ہے. میرے پاس کوئی مال اگر ہے، مالی وسائل ہے، تو اللہ نے مجھے اس میں خلافت دے رکھی ہے، مجھے ایک اختیار دے رکھا ہے کہ میں چاہوں اسے گلچھروں میں اڑا دوں، چاہوں اسے دنیاوی آسائشوں کے حصول میں صرف کروں، چاہے میں اس کو اپنے نام اور نمود کے لیے خرچ کروں، بچوں کی شادیوں میں بڑے شاندار انداز میں شادیوں کی تقریب بنائی جائے اور اس میں لاکھوں روپے خرچ کر دیے جائیں. لیکن اگر ہم اس کو خرچ کریں اس جگہ جہاں اللہ کو اس کا خرچ کرنا پسند ہے، تو یہ گویا کہ ہم نے خلیفہ کا حق ادا کیا، خلافت کا حق ادا کیا. ہماری صلاحیتیں ہیں، جسم و جان کے اندر جو قوتیں ہیں، توانائیاں ہیں، یہ سب ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، اللہ نے ہمیں ان میں خلافت عطا کی. اب ان کا خرچ، ان کا صرف کرنا، ان کا لگانا، ذہنی صلاحیت دی ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ ہم دنیا میں اپنے کاروبار، اپنے پروفیشنز کے ضمن میں بیٹھ کر سوچیں، پلاننگ کریں، غور و فکر کریں، نقشہ بنائیں، منصوبہ بندی کریں. ایک یہ ہے کہ اللہ کی اس خلافت کے نظام کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے سوچ بچار کریں، غور و فکر کریں، اس کے لیے منصوبہ بندی کریں، رات کی تنہائیوں میں بیٹھ کر اس کے لیے سوچیں. یہ گویا کہ اپنی اس ذہنی صلاحیت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. تو یہ اصل میں دو نقطے ہیں. اور تیسرا، جو بھی انسان کا دائرہ اختیار ہے، اس میں پہلی بات میں نے عرض کی ہے کہ ہمارا اپنا وجود، میرا اپنا یہ جسم، اس پر مجھے اختیار حاصل ہے، میں اس میں اللہ کی خلافت نافذ کروں. پھر اس سے آگے ہمارا ایک ہے دائرہ اختیار. جو شخص بھی کسی خاندان کا سربراہ ہے، ہیڈ آف دی فیملی، وہ گویا کہ وہاں خلیفہ ہے اللہ کا. جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص کی حیثیت ایک ذمہ دار کسی ہے، جیسے کہ چرواہا ہوتا ہے. چرواہا جو ہے اس کو بھیڑیں بکریاں چرانے کے لیے جو دی گئی ہیں وہ مسئول ہے ان کے بارے میں. صبح جتنی وہ بھیڑیں لے کر گیا ہے، شام کو وہ سب واپس لے آیا کہ نہیں؟ جتنی بکریاں لے کر نکلا تھا وہ سب کی سب واپس مالکوں کے گھروں میں پہنچ گئی کہ نہیں؟ وہ ذمہ دار ہے. اسی طریقے سے تم میں سے ہر شخص کی حیثیت ہے کہ اس کے چارج میں اللہ نے کچھ لوگ دیے ہیں، اولاد دی ہے، اہل خانہ ہے، اس کے اندر تمہیں خلافت حق آتی ہے، تم ہیڈ آف دی فیملی ہو، تم سربراہ ہو، اس کے بارے میں تم سے بات پوچھ ہو. یہ درجے ہیں خلافت کے کہ جو ہمیں ہر شخص کو طے کرتے ہیں. یقیناً بڑی اچھی خواہش، بہت نیک جذبہ، تمنائیں، آرزوئیں، لیکن محض تمناؤں آرزوؤں سے دنیا میں کوئی کام ہوتا نہیں. جس کے لیے سیرت النبی اور سیر صحابہ ہمارے لیے جو ہے روشنی کے مینار ہیں. اگر محض آرزو سے، تمنا سے یا دعاؤں سے کام ہو جاتا، تو ظاہر بات ہے کہ حضور سے بڑھ کر دعا اور کس کی قابل قبول ہوگی؟ مستجاب الدعوات حضور سے بڑھ کر کون؟ لیکن حضور کو جد و جہد کرنی پڑی ہے، مشقتیں جھیلنی پڑی ہیں. 10 برس کی محنت شاقہ کے نتیجے میں بمشکل 100-125 آدمی ملے. ایک ایک کے لیے بھی جھولی پسار پسار کر دعائیں رات کو کرتے تھے. اے اللہ، عمر ابن الخطاب یا عمر ابن حشام میں سے ایک کو تو میری جھولی میں ڈال ہی دے، پروردگار ان دو میں سے تو کسی ایک کو اسلام اور ایمان کی توفیق دے دے، تاکہ یہ میرے کام کو تقویت حاصل ہو. یہ جاندار لوگ ہیں، باہمت لوگ ہیں، جری لوگ ہیں، ان کے اندر جرت ہے، جرت مند لوگ آئیں گے، اور یہ صاحب حیثیت ہے اپنے معاشرے میں. اگر صاحب حیثیت آدمی اس کام میں آ کے شریک ہو جائے گا، تو یہ جو بیچارے پٹ رہے ہیں، اور جنہیں ستایا جا رہا ہے غلاموں کے طبقے میں سے انہیں کچھ سہارا ملے گا، ان کو کچھ سپورٹ حاصل ہوگی، تو پروردگار ان دو میں سے ایک کو تو ضرور میری جھولی میں ڈال دے. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی حضور کی، حضرت عمر کو منتخب کر لیا اور انہیں ایمان کی توفیق دے دی. لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ 10 برس کی محنت شاقہ ہے، اور اس میں وہ 3 برس کا جو ہے شیب بنی ہاشم کی محصوری کا دور بھی شامل ہے، جس میں کہ حضور اور آپ کے اہل خاندان وہ سب کے سب جو ہے محصور کر دیے گئے تھے شیب بنی ہاشم میں، اور ناکہ بندی کر دی گئی تھی کھانے پینے کی کوئی چیز اندر نہ جائے، سخت قسم کا بلاکیڈ اور سوشل بائیکاٹ، ایک طرح کی محصوری ہی نہیں اسیری کی کیفیت. تو یہ سارے مراحل طے کیے ہیں، تو اس کے لیے سوچ سمجھ کر کمر ہمت کس لی، اس کو کوئی معمولی سی دنیاوی تحریک پر قیاس نہ کیجیے. یہ نہ سمجھیے کہ بس یہ کوئی سیاسی سا کوئی ہنگامہ ہے، اگر ہم نے یہ کوئی تصور اپنے ذہن میں قائم کیا تو سب سے بڑی ناقدری ہوگی اللہ کے اس احسان کی کہ اس نے ہمیں اس نیک کام میں شمولیت اور اس کے لیے کمر ہمت کسنے کی توفیق عطا فرمائی. اس کے تقاضوں کا شعور ہمیں ہونا چاہیے، اور تدریجاً اگر ہم اس کی طرف آگے بڑھیں گے تو برکت پیدا ہوگی، نتائج نکلیں گے، لوگ ہماری زندگیوں میں دیکھیں گے کہ تبدیلی آئی ہے تو ان کو بھی حوصلہ ہوگا، ان کی زندگیوں میں بھی تبدیلی آئے گی. خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، انسان کے اندر یہ ایک ہے اس کی صفت کہ وہ اگر کسی کام کو کسی اور شخص کو کرتے ہوئے دیکھ لے کہ اس نے ہمت کی ہے، یہ آگے بڑھ گیا ہے، اس کے ہاں بھی بے پردگی تھی، بے حجابی تھی، فیشن تھا، لیکن آج اس کے ہاں شرعی پردہ نافذ ہو گیا، اس نے اپنے گھر میں شریعت اسلامی کو نافذ کیا ہے، یا یہ کہ اس کے بھی شب و روز کسی اور انداز میں گزرتے تھے لیکن اب اس کی زندگی میں انقلاب آ گیا ہے، تو اس سے ایک حوصلہ ہوتا ہے. اسی لیے آپ کو میں توجہ دلا رہا ہوں صرف قرآن مجید، کیونکہ میرا تو اصل موضوع قرآن مجید ہے، کہ یہ جو دو کیٹیگریز صحابہ میں اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، پہلی کیٹیگری ٹاپ موسٹ وہ ہے جو سبقت کرنے والے، آگے بڑھنے والے، جو بھی ایک پکار آئی اور اس کے جب دل نے گواہی دے دی کہ بات حق ہے، فوراً لبیک کری، ہر چیز باد آباد، ما کشتی درا بنداختے، اب جو ہو سو ہو، یہ بات صحیح ہے، ہم نے قبول کر لی ہے، تن من دھن حاضر، جو بھی ہو جائے. سب لوگوں میں اتنی جرأت رندانہ نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے کبھی لوگ بھی پیدا کیے، ضعیف بھی پیدا کیے. جو وہ فارسی کا شعر ہے کہ نہ ہر زن زنستو نہ ہر مرد مرد، خدا پنج انگوش یکساں نہ کر. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اگر دیکھ لے اس نے ہمت کی ہے، یہ کود گیا ہے، اس نے چھلانگ لگا لی ہے، یا یہ کہ پگڈنڈی تو بنی ہوئی نہیں تھی، جنگل تھا، لیکن یہ آگے بڑھ رہا ہے، چلو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتا. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو متبعین بإحسان، اتباع کرنے والے ہوتے ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ جو لوگ پہلے راستہ بناتے ہیں، جو لوگ مثالیں پیدا کرتے ہیں، ان کا اجر و ثواب، ان کا جو مقام و مرتبہ ہے، لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. تو میں نے یہ چند باتیں اس وقت اس لیے عرض کی ہیں کہ یقیناً عبد الرزاق صاحب آپ کو چند عملی باتیں بھی بتائیں گے، اس پیغام کو عام کرنا ہے، گھر گھر پہنچانا ہے، آپ اس میں کیسے حصہ لیں، آپ کا پرسنل کنٹریبیوشن کیا ہو سکتا ہے، یہ سارے کام بھی کیجئے، لیکن اس بڑے کام کی فکر میں چاہتا ہوں کہ وہ سب سے پہلے سامنے آ جائے، کہ اگر ہم ادھر ادھر کچھ پمفلٹ تقسیم کر دیں، کچھ پیسے بھی خرچ کر دیں، کچھ چندے بھی دے دیں، فرض کیجئے کہ کوئی اللہ کا بندہ ہمت کرے، اور جیسے کہ ابھی تجویز آئی ہے اخبار میں ایک پورا صفحہ، یا میں سمجھتا ہوں کہ آدھے صفحے سے بھی شاید بات بن جائے، اور کوئی اخبار ایسا ہو کہ جو پاکستان میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہو، اس میں یہ جو ہمارا ایک 4 ورقہ کا مضمون ہے اس کو چھایا کر دیا جائے، یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے. آخر یہاں پر شادیوں پر ایک ایک دعوت کے اوپر لاکھوں روپے خرچ کرنے والے لوگ اسی شہر میں موجود ہیں، ایک ایک دعوت پر، تو اس قسم کے کسی کام کے لیے بھی. لیکن اگر وہ بھی یہ سمجھیں گے کہ صرف یہ کرنے سے بیڑا پار ہو جائے گا تو مغالطہ، جب تک خود نہیں بدلیں گے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدل، اور یہ در حقیقت ترجمانی ہے قرآن مجید کی اس آیت کی کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے نفس کی کیفیت کو نہ بدلے. اس نفس کا، اس جان کا، اس میں خلافت کا نظام اپنے گھر میں خلافت خلیفۃ اللہ بن کر رہی ہے اللہ کے اپنے گھر کے اندر. اگر آپ اللہ کے احکام کی تنفیذ کر رہے تو آپ خلیفۃ اللہ بن گئے. جو لوگ یہ مرحلے طے کر لیں پھر ظاہر بات ہے کہ جب بڑے مرحلے آئیں گے جب تصادم ہوگا ٹکراؤ ہوگا. اس لیے کہ آسانی سے دیکھیے ہر معاشرے میں کچھ نہ کچھ خدائی چل رہی ہے. کہیں سرمایہ داروں کی خدائی ہے, کہیں جاگیرداروں کی خدائی ہے. روس میں ایک پارٹی کی خدائی تھی, کہیں کوئی ڈکٹیٹر جو ہے فوجی بیٹھا ہوا اس کی خدائی ہے, اس کا اختیار مطلق ہے. تو ہر جگہ پر امریکہ میں کہنے کو جمہوریت ہے, حقیقت میں سرمایہ داروں کی خدائی ہے, وہ ایک ڈکٹیٹرشپ ہے سرمایہ داروں کی. تو یہ جس کی خدائی چل رہی ہے وہ کبھی بھی خلافت کو تسلیم نہیں کرے گا. لیکن خلیفہ کے معنی یہ کہ اس کی خدائی ختم ہو گئی, اب تو خدائی تو اللہ کی ہے, حاکمیت اللہ کی ہے, ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ختم ہو گئے, چاہے وہ سیاسی والا دستی تھی, چاہے معاشی مفادات جو غلط حاصل ہو رہے تھے حرام راستوں سے, جو ان کے پاس ارتکاز دولت ہو رہا تھا. جب یہ نظام ختم ہوگا اور انہیں نظر آئے گا تو آپ کو معلوم ہے علامہ اقبال کا وہ شعر کہ نظام کوہنا کے پاسبانوں یہ معرض انقلاب میں ہے, کم اینڈ ریزسٹ پروٹیکٹ یور رائٹس, آؤ. اس لیے کہ انقلاب آ رہا ہے, تبدیلی آ رہی ہے, ہم سے ہمارے اختیارات اور مراعات چھیننے کی باتیں کی جا رہی ہیں. گرڈ اپ یور لائنز, آؤ مقابلہ کرو. ہمیشہ ہوا تو خلافت پہلے بھی ایسے ہی قائم نہیں ہو گئی تھی, لوگوں نے اپنی خدائی چھوڑی نہیں تھی. اصل میں کہنے کو وہ بتوں کو خدا مان رہے تھے, بتوں کو نہیں, وہ بت تو خود ان کے لیے معاشی استحصال کا ایک ذریعہ تھے. بت رکھے ہوئے کعبے کے اندر, پورے عرب سے چڑھاوے چڑھ رہے ہیں, نظرانے آ رہے ہیں, خزانہ جو ہے پر ہو رہا ہے, کوئی یہاں سے لے آیا کوئی وہاں. وہ تو ان کا معاشی نظام تھا, اس معاشی نظام کے اندر ان کے لیے مراد تھی. لہذا جب بتوں کا انکار کیا گیا تو در حقیقت ان کے وہ معاشی مفادات کے اوپر آنچ آ رہے, ان کی جو سیادت اور چودراہٹ تھی کہ یہ سارے بت جو ہے یہاں رکھے ہوئے ہیں, تمام جو قبائل ہیں ان کے یہاں خدا ہے اور وہ ہماری کسٹڈی میں ہے, تو گویا کہ یرغمالی ہے سب کے خدا ہمارے پاس. تو قریش کو اس سے اتنی بڑی مراعت حاصل تھی کہ کسی اور کا قافلہ بچ کر جا نہیں سکتا تھا اور قریش کے قافلے کے اوپر کوئی حملہ کر نہیں سکتا تھا. اس لیے کہ ان کے پاس تو ان کے خدا جو ہے وہ یرغمالی کے طور پر, ہوسٹیج کے طور پر موجود تھے. اب اگر یہ نظام ہی ختم ہو جائے, کوئی یہ بت نہیں, کوئی ان کی خدائی نہیں, تو ان کی وہ جو ایک بالا دستی تھی معاشی اور سیاسی جو انہیں ایک غلبہ حاصل تھا وہ ختم ہو رہا ہے. تو یہ معاشی اور سیاسی غلبہ جہاں بھی ختم ہوگا ادھر سے چیلنج آئے گا, ادھر سے ریزسٹنس آئے گی اور پھر تصادم ہوگا. اس کے بغیر خلافت کا نظام قائم ہونے والا نہیں. اس کے لیے تیاری اس درجے میں کہ پہلے اپنی ذات پر, اپنے گھر میں اس خلافت کا نظام قائم کیا جائے, اور پھر یہ کہ انفقوا مما جعلکم مستخلفین, جو کچھ اللہ نے دے رکھا ہے اسے خرچ کرے. اس لیے کہ اس میں اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے, تمہیں امین بنایا ہے, جو کچھ تمہاری صلاحیتیں ہیں توانائیاں ہیں, تمہاری ذہانت فطانت ہے, تمہارے جسم و جان کی قوتیں اور توانائیاں ہیں, اور تمہارا مال ہے, تمہارے اسباب ہیں, یہاں تک کہ تمہاری اولاد ہے جو سب سے بڑا ایسٹ ہے, اس کو لگاؤ اس کام کے, اس مشن کے لیے کھپاؤ اور خرچ کر دو. سب کر یہ ہے در حقیقت وہ اصل جو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. تجاویز جو بھی آئی ہیں یہ سب اپنی جگہ پر بہت مناسب ہے, اور اس کے بارے میں بھی جو پراپر غور ہے وہ ہوگا. جیسے جیسے وسائل ہوں گے ہم ان تمام چیزوں کی طرف پیش قدمی کریں گے, اور جیسے کہ عملی کچھ چیزیں ہیں جیسا کہ بات بتا چکے ہیں آپ کو عبدالرزاق صاحب, وہ آپ کے سامنے کچھ رکھیں گے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ کہیں انہی چیزوں کو آپ وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ بس یہی تکمیل ہے اور اسی یہی تقاضا پورا ہے, اور اس میں اگر کچھ ہم نے بھاگ دوڑ کر لی, کچھ خرچ کر دیا, کچھ ہم نے اس کے اندر اس بات کو آگے پھیلانے میں اپنا وقت صرف کر دیا تو گویا کہ تقاضا پورا ہو جائے گا. نہیں, ہمیں اصل میں اس اصل تقاضے کو سامنے رکھ کر اس کے لیے کمر ہمت کسنی ہے, اللہ تعالیٰ سے استقامت اور توفیق جو ہے اس کی دعا کرنی ہے, اس کا سوال کرنا ہے. باقی یہ کہ عملی طور پر جو باتیں بھی سامنے آئیں گی ان پر بھی یقیناً عمل کیجیے, یہ ابتدا ہے. آگے کے مراحل جیسے آئیں گے اللہ اس کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائے. باقی جو باتیں کہی گئی ہیں میں اجمالاً ان کے بارے میں بھی کچھ عرض کر دیتا ہوں. جہاں تک دوسری جماعتوں کا تعلق ہے, اصل میں یہ ایک ایسی خواہش ہے کہ جو ہر شخص کے دل میں, اور جہاں بھی کہیں بات ہوتی ہے سب سے پہلے یہی سوال ذہن میں آ جاتا ہے کہ آخر اتنی دینی جماعتیں ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ذرا تجزیہ کر کے سمجھ لیں کہ جنہیں ہم دینی جماعتیں کہتے ہیں ان کی کیٹیگریز کیا ہیں، تاکہ بار بار یہ ہمارے ذہن میں یہ خیال جو ہے آ کر اور کوئی پریشانی کا ذریعہ نہ بن جائے. دیکھیے تلخ حقائق ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. بدقسمتی سے ہمارے ہاں مذہب ایک پیشہ بن گیا ہے جو کہ اسلام میں نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اسلام میں برہمنزم نہیں ہے، اسلام میں پاپائیت نہیں ہے، اسلام میں کوئی مذہبی پیشہ نہیں ہے. ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ نماز پڑھائے، ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے اپنے والد کی نماز جنازہ خود ادا کرے. کوئی اور اس طریقے سے دعا نہیں مانگ سکتا جس طریقے سے کہ آپ دعا مانگیں گے. اس طرح آپ کے قلب کی گہرائی سے دعا نکلے گی. کوئی شخص ہو کیسے باشد، وہ تو جس تن لاگے وہ تن جانے. جس کا پرسنل لاس ہوا ہے اس کے دل سے جو دعا نکلے گی وہ دوسرا شخص کتنا بھی قریبی ہو اس انداز میں دعا نہیں کرے گا. لیکن چونکہ ہمارا دین سے بوجھ ہے، دوری ہے، ہماری تعلیم وہ نہیں ہے، لہذا ایک علیحدہ سا ہمارے ہاں ایک طبقہ بن گیا ہے جو کہ در حقیقت پروفیشنلز ہیں. اور پھر ان کے ساتھ مسلک ہیں، فرقے ہیں، ان کے اختلافات ہیں، اور اس کی پھر پرسنل جو آپ کو معلوم ہے کہ ان فرقے کی بنیاد پر جو بھی جماعتیں اور تنظیمیں بنی ہوئی ہیں. اور پروفیشنل جیلسی یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے رشتے میں ایک پیشے کے اندر تو ایک پیشے کے لوگوں کے مابین جو ہے مسابقت اور مقابلہ ہوتا ہے. تو بعض جماعتیں، میں اب نام نہیں لینا چاہتا، جو جماعتیں ہمارے ہاں سیکٹیرین ہیں، جو مسلکوں کی بنیاد پر قائم ہیں، ان سے آپ اس طرح کے کسی کام کی توقع نہ رکھیں. وہ تو اپنے مسائل ہی کو اچھالیں گے، اسی پر وہ مناظرے بھی کروائیں گے، اسی پر وہ چیلنج بھی دیں گے مختلف قسم کے جو ہیں وہ لوگوں کے اندر، بلکہ اس اختلاف کو ہوا دینے کی کوشش کریں. اس لیے کہ بدقسمتی سے ان کا سٹیٹس معاشرے میں کسی اور حوالے سے ہے نہیں، اسی حوالے سے ان کی اہمیت، اسی حوالے سے ان کا سٹیٹس بنتا ہے، اسی حوالے سے پھر لوگ ان کو دعوت دیتے ہیں، آئیے تقریر کیجئے. اس لیے کہ فلاں مسلک کا جلسہ ہے یہاں پر، اس کے لیے آپ کو دھواں دھار تقریر کرنی ہے، دوسرے کی نفی کرنی ہے. ایک تو ایسی جماعتوں سے بس سمجھیے غنیمت ہے کہ ایسے حضرات کے ذریعے سے ہماری مسجدیں آباد ہیں، چلیے نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، اذانیں دی جا رہی ہیں. یہ جو ہمارا در حقیقت یہ بھی ان کی کنٹریبیوشن ہے، بہت کافی. اس سے زیادہ کی توقع آپ کریں گے تو جب توقع زیادہ ہوتی ہے اور پوری نہیں ہوتی تو اتنی ہی شدید درجے میں مایوسی ہوتی ہے. حقائق کو صحیح انداز میں اگر آپ پہلے سے جان لیں، پرکھ لیں، ان کا احترام کریں، ٹھیک ہے، بہرحال جیسا بھی کچھ ہے وہ کسی نہ کسی درجے میں دین کا کام کر رہے ہیں کہ نمازیں، مسجدیں، اذان، یہ تمام جو ہمارے شاعر ہیں دین کے، ان کا کوئی نہ کوئی کام ہے. اب ان سے ہٹ کر، جو مسلک کی بنیاد پر جماعتیں، ان سے ہٹ کر میرے نزدیک اس ملک میں دو تحریکیں. ایک تحریک ہے تبلیغی جماعت، اتباع سنت، عبادات کا شغف، ایمان کی محنت جسے وہ کہتے ہیں، یہ کام ہے جو ہو رہا، اچھا کام ہے. لیکن اس کی ایک لیول ہے جو انہوں نے مقرر کر لیا ہے جس سے آگے بڑھنے کے وہ تیار ہیں. نظام زندگی ان کے ہاں زیر بحث نہیں آتا، انقلاب سے وہ نہ اس کا لفظ استعمال کریں گے اور نہ کبھی اس کی طرف لوگوں کو متوجہ کریں گے. تو ظاہر بات ہے اس کو بھی ہمیں لے لینا چاہیے کہ حقیقت کو دیکھیں، جو کام جس درجے میں وہ کر رہے ہیں خیر ہے. اب آپ جو ہے اس سے زیادہ کی توقع ان سے کریں. حالانکہ میرا خود جب جماعت اسلامی سے میں نے تعلق اپنا منقطع کیا تھا، یہ آباد سے بڑی پرانی سن 57 کی بات کر رہا ہوں، تو سب سے پہلے میں نے 2 سال تبلیغی جماعت ہی کے قریب رہ کر بسر کیا.